बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فوردو ایٹمی مرکز میں یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا کر 60% کر دی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ چین کے وسطی شہر کی ایک فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے حادثے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اب تک 162 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ کے تیسرے دن آج ارجنٹائن اور سعودی عرب کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا، جس میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فوردو ایٹمی مرکز میں یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا کر 60% کر دی ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کا یہ اقدام آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کیے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 60% افزودگی کا عمل پائیدار سطح تک پہنچ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے نے فوردو میں موجود جگہ اور وسائل کو پورے طور سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئی اے اے کی قرارداد کے جواب میں ایران نے دوسرے اقدام میں IR-2M اور IR-4 کے 2 یونٹوں کو بھی نتنز ایٹمی مرکز میں فعال بنا دیا ہے، اور 2 اور مشینیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی ایران مخالف قرارداد کے جواب میں ایران ٹھوس رد عمل ظاہر کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ نتنز اور فوردو ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی سرگرمیاں اتوار کو شروع کر دی گئی تھیں۔ توشاخانہ ریفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشاخانہ ریفرنس کی سماعت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک نے عدالت میں پیش ہو کر بیان حلفی جمع کرایا، جس کے بعد سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر توشاخانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ چین کے وسطی شہر انیانگ کی ایک فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے حادثے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق وسطی صوبے ہینان کے شہر انیانگ میں ایک فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 38 افراد آگ میں جھلس کر دم توڑ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ متعدد افراد اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ 2 لاپتہ ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کے عملے نے کم سے کم 200 افراد کو فیکٹری سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 36 گاڑیاں جائے حادثہ پر موجود تھیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آگ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں لگی تھی۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں 5.6 کی شدت کے ساتھ آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اب تک 162 افراد جاں بحق جبکہ 326 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے جاوا کے گورنر رضوان کمیل کا کہنا ہے کہ پیر کو دوپہر کے وقت آنے والے زلزلے کا مرکز مغربی جاوا کا سیانجور علاقہ تھا۔ زلزلے کی شدت دارالحکومت جکارتا میں بھی محسوس کی گئی۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں رکٹر اسکیل پر 5.6 کی شدت سے آنے والے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں اب تک 162 افراد جاں بحق اور 326 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متعدد عمارتیں گر گئیں اور ملبے میں بہت سے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زخمیوں میں بھی بہت سے افراد کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کابل سے ایک بم دھماکے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ کابل پولیس کے سربراہ خالد زدران نے بتایا ہے کہ دارالحکومت میں ہونے والے اس کار بم دھماکے میں 2 افراد مارے گئے ہیں، جن کی شناخت اس وقت تک نہیں ہو پائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک کسی شخص یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کی حکومت کے دعووں کے برخلاف اب تک افغانستان میں قیام امن مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا ہے، جس کا مشاہدہ مسلسل دہشت گردانہ واقعات کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے تخار کی پولیس کے ترجمان عبد المبین صافی نے تالقان شہر میں دستی بم حملے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی نابلس بٹالین نے غرب اردن کے علاقوں جنین اور نابلس میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ سے وابستہ نابلس بٹالین نے منگل کی صبح ایک بیان میں غرب اردن کے علاقوں جنین اور نابلس میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ تحریک مزاحمت کے اس گروپ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جنین کے جنوب میں واقع انزا کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کو جوابی حملوں کا نشانہ بنایا اور ان پر فائرنگ کی ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق نے بحرین میں مکمل سیاسی و اقتصادی اصلاحات کی انجام دہی کے لیے ایک قومی حکومت تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المیرات البحرین کی ویب سائٹ کے مطابق بحرین کی جمعیت الوفاق نے بیان میں ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے جو ملک کو نجات دلانے کی ذمہ داری لے سکے اور بحرین میں مکمل سیاسی و اقتصادی اصلاحات کی انجام دہی کے لیے حالات سازگار بنا سکے، تاکہ بحرین کو جو ایک عرصے سے مجموعی طور پر ریکارڈ توڑ بحرانوں سے دوچار ہے مختلف قسم کے مسائل و مشکلات سے نجات پا سکے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے کہا ہے کہ بحرین میں انتخابات کا ڈھونگ رچائے جانے کے بعد اور اس ملک کے عوام کی اکثریت سے چشم پوشی کیے جانے کے باوجود جاری سیاسی واقعات کی روک تھام کرنے کی کوشش کے پیش نظر ملک میں ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے جو ملک میں درپیش مسائل کو درک کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی توانائی رکھتی ہو اور ملک میں اصلاحات کا عمل انجام دے سکے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ نینوا میں حملے کر کے داعشی دہشت گردوں کے 20 ٹھکانوں اور فوجی ساز و سامان کو تباہ کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے عراقی فوجی اہلکاروں کی حمایت سے جزیرہ حضر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں داعشی دہشت گردوں کے 20 ٹھکانے اور ان دہشت گردوں کے 18 راکٹ تباہ ہو گئے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ دیالہ کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے، جس کا مقصد داعشی دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ اور اس دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ عزبہ بندرگاہ میں ایک غیر ملکی آئل ٹینکر کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی عزبہ بندرگاہ جانے والے ایک تیل بردار جہاز کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جہاز کو اس وقت روکا گیا جب یمن کی مسلح افواج کی جانب سے جاری شدہ مسلسل وارننگ کو اس جہاز کے کپتان نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ اس تیل ٹینکر کو روک کر ضروری تنبیہی کارروائی انجام دی گئی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمن کی مسلح افواج قومی دولت کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں اور تیل جیسے قدرتی ذخائر کو یمن کے مظلوم عوام اور سرکاری ملازمین کا قانونی حق سمجھتی ہیں۔ قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ کے تیسرے دن آج ارجنٹائن اور سعودی عرب کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا، جس میں سعودی عرب نے اپ سیٹ کرتے ہوئے ارجنٹائن کو 2-1 کے اسکور سے شکست دے دی۔ فٹ بال عالمی کپ کے تیسرے دن گروپ 3 اور گروپ 4 کے 4 مقابلے ہو رہے ہیں۔ آج کے پہلے مقابلے میں عالمی کپ کی ایک دعوے دار ٹیم ارجنٹائن کا مقابلہ سعودی عرب سے تھا، جس میں سعودی عرب نے اپ سیٹ کرتے ہوئے 1 کے مقابلے میں 2 گول کیے۔ آج کے باقی 3 میچوں میں ڈنمارک اور تیونس ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ میکسیکو کا پولینڈ سے میچ ہوگا اور فرانس اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے مقابلے میں شکست ہمارے لیے ایک بہترین پریکٹس میچ ہونے کے مترادف ہے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کے کوچ کارلوس کیروش نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ مقابلے میں شکست ہمارے لیے ایک بہترین پریکٹس میچ ہونے کے بھی مترادف ہے اور ہمیں اس بات کا سبق ملا ہے کہ ہمیں اگلے میچوں کے لیے کس طرح کی اور زیادہ تیاری کرنی ہوگی اور ہم بہتر کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایرانی ٹیم کے کوچ نے کہا کہ ہم نے شروع سے ویلز اور امریکہ کے مقابلے پر خاص توجہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی کھلاڑیوں نے دوسرے ہاف میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، مگر انگلینڈ کے کھلاڑی ہر ہفتے میچ کھیلتے ہیں اور ہمارے کھلاڑیوں کے پاس ہر ہفتے اس طرح کے میچ کھیلنے کا ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب، ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات یا ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایران کا ایٹمی پروگرام فوجی نوعیت کا ہے۔ آئی اے اے کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ہاں، یہ خبریں عام ہیں اور مختلف میڈیا نے رافائل گروسی کے اس موقف کو پیش بھی کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آیا ایران کا پروگرام، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ فوجی نوعیت کا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسے ثبوت یا ایسی کوئی اطلاعات و معلومات نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ فوجی نوعیت کا ہے۔ یہ ایک طرف یہ ان کا بیان ہے، دوسرا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سے زیادہ دھماکہ کرنے کی جو ہے جو صلاحیت ہے وہ ایران کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم اضافہ کر لیں، ابھی جمعرات کو 17 نومبر کو جو آئی اے اے کے بورڈ آف گورنر نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی ہے، اور ایران کو بہت سارے مسائل میں عدم تعاون کے عنوان سے جو ہے وہ الزامات عائد کیے ہیں، تو اگر ان 3-4 خبروں کو خود رافائل گروسی کے عنوان سے دیکھیں تو منافقت بڑی کھل کے سامنے آتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بھی آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اپنا فائنل موقف دینے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں تو یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ جو جمعرات کو 17 نومبر کو جو آئی اے اے کے بورڈ آف گورنر نے قرارداد منظور کی، وہ اس پہ واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا، اور میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا، یہ دونوں کا اس پہ اتحاد تھا، ملی بھگت تھی، اور انہوں نے مل کے ایران کے خلاف جو ہے ایک پلان کیا، اور اس پلان کے تحت انہوں نے پھر ایک قرارداد منظور کی۔ البتہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو قرارداد بظاہر تو اس کو 26 ووٹ حمایت میں ملے، 2 مخالفت میں ملے، اور تقریباً 5 جو اراکین تھے یعنی جو بورڈ آف گورنر کے رکن تھے انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ قرارداد تو منظور ہوگی، لیکن چین اور روس نے کھل کے مخالفت کی، اور بعض مثلا ہندوستان اور ساؤتھ افریقہ اور ان ممالک نے جس انداز سے اس کو مسترد کیا، اس سے ایک اس کا جو پہلو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی آبادی کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی آبادی چائنا، رشیا، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، یہ دنیا کی بڑی آبادی ہیں، یعنی ان بڑی آبادیوں کے جو ممالک ہیں انہوں نے آئی اے اے کی اس قرارداد کو ذہنی طور پہ یا عملی طور پہ قبول نہیں کیا، اور اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آبادی، بڑی آبادی جو ہے وہ آئی اے اے کے ایران مخالف اس فیصلے کی حامی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک قرارداد منظور ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ قرارداد منظور کر رہے ہیں امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کے کہنے پہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی گروسی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ملے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے یہ فوجی نوعیت کا ہے۔ اب اس کی ایک تاریخ ہے، اصل جب سے اسلامی جمہوری ایران نے اپنے مقامی سائنسدانوں اور ایٹمی سائنسدانوں اور اپنی مقامی ٹیکنالوجی اور اپنی مقامی کوششوں سے اپنے پروگرام کو امپروو کیا ہے، تو اس وقت سے یہ امریکہ اور یورپی ممالک کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جس پر پابندیاں ہیں، ایک ملک جس کو ہم نے ہر طرف سے محاصرے میں لیا ہوا ہے، یہ ملک کیسے اس ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر سکتا ہے۔ یوں بھی امریکہ کی تو بالخصوص اور یورپ کی بالعموم یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی پہ اس کی اجارہ داری رہے، جو کوئی بھی نئی چیز آئے وہ ان کے ذریعے سے آئے، اگر کوئی آزاد اپنے طور پہ اپنی مقامی سائنسدان، اپنی مقامی ٹیکنالوجی اور مقامی علمی پیش رفت کی بنیاد پہ جب وہ کوئی ترقی کرتے ہیں تو اس کو امریکہ اور یہ یورپ والے نہیں مانتے. تو ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود مختار کیوں ہیں, ہماری یہ جارداری سے کیوں نکل گئے ہیں, ہم جو چاہیں ان کو دیں جو چاہیں نہ دیں. دوسرا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے جب اپنے بلبوتے پہ اس کو کیا تو معائنہ کاروں کو کھل کے یعنی آئی اے کے معائنہ کاروں سے کہا کہ آئیں آپ دیکھیں, ہمارا کوئی ہدف جو ہے وہ فوجی نوعیت کا نہیں ہے. فوجی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہدف ہرگز ایٹم بم بنانا نہیں ہے. اور اس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی کھل کے یعنی ایک اسلام کا موقف بھی پیش کیا کہ اسلام کے اندر اس طرح کے ہتھیار بنانا جس سے ہر کسی کو یعنی جس میں دشمن دوست چھوٹا بڑا سب شامل ہو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ جب ایٹم بم استعمال ہوتا ہے تو اس میں مجرم اور غیر مجرم اور عام شہری اور فوجی اور حتیٰ تمام طرح کی مخلوقات جو بھی زیرو ہوتا ہے وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ ایٹم بم استعمال ہوتا ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہوتا ہے, بلکہ نسلوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں اس کے جو باقیات ہوتی ہیں. مثلا ابھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر اب بھی یعنی کتنا عرصہ پہلے دوسری جنگ عظیم میں غالباً یہ استعمال ہوا, اس وقت سے لے کے ابھی تک جو نسلیں ہیں وہ متاثر ہیں, اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ, وہاں کی سرزمینوں میں وہ فصلیں جو باقی سرزمینوں میں جو پوٹینشیل ہے اس کے اندر وہ یعنی نہ فصلیں پیدا ہو سکتی ہیں, نہ وہاں پہ جو ایکو سسٹم ہے وہ بحال ہو سکے, نہ وہاں پہ پرندے چرندے اور اس طرح کے جو ہیں وہ مخلوقات جو ہیں اس انداز سے پہلے جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس طرح کے ہتھیار پہ تو اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ایک طرف ایران کا یہ موقف ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے چونکہ شرن اس کے لیے اجازت نہیں ہے, دوسری طرف ایران نے کھل کے اجازت دی شروع میں کہ آپ آئیں معائنہ کاری کریں, ہمارے جتنی تنصیبات ہیں اس کو دیکھیں, اگر آپ کو شک پڑ جائے تو ہمیں بتائیں. تیسرا یعنی اس سے بھی ہٹ کے ایک اضافی پروٹوکول کے نام سے انہوں نے باقاعدہ آئی اے کو اضافی سہولتیں دی جو دنیا کا کوئی ملک بھی آئی اے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن ایران نے کہا کہ آئیں جب ہم کسی مشکل کا شکار نہیں ہے, جب ہم نے اس طرف نہیں جانا تو ہمیں کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہے. تو معائنہ کاری کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو عالمی ادارے کے معائنہ کار جس تعداد سے آتے ہیں, جتنی تعداد میں انہوں نے وزٹ کیے ہیں, اور حتیٰ جب جہاں انہوں نے کہا کیمرے نصب کر دیں, یعنی کیمرے تک انہوں نے نصب کرنے کی اجازت دی ہے اضافی پروٹوکول کے تحت اور باقی معاہدوں کے تحت, لیکن آئی اے کا جو ہے وہ سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ فوجی نوعیت کا نہیں ہے, لیکن جب کوئی عملی کاروائی ہوتی ہے, جب کوئی قرارداد کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ جا کے آئی اے, یعنی اس سے پہلے آئی اے کی تقریباً 12 یا 13 جو رپورٹس آ چکی ہیں اور ان رپورٹس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اجازت یعنی ان رپورٹس میں یعنی یہ باقاعدہ رپورٹس میں یہ جو عالمی اداروں میں بھی پیش ہوئی ہے اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ایران کا پروگرام جو ہے وہ فوجی نوعیت کا نہیں ہے اور ایٹم بم اسے نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جب مئی 2018 میں آئی اے کے ساتھ ساتھ جب اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے جو پیش رفت ہو رہی تھی اور اوباما کے دور میں سابق امریکی صدر میں ایک باقاعدہ معاہدہ ہو گیا, اور اس معاہدے کے بعد ایران نے بہت سارے اپنے امور میں جو ایٹمی پروگرام کے عنوان سے وہ انہوں نے چیزوں کو روک دیا کہ بھئی معاہدے کے تحت ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے تو ہم ان کو انجام نہیں دیتے, لیکن اس کے بدلے میں عالمی ادارے اور جو امریکہ ہے یا دوسرے ممالک ہیں یا 4+1 جو ممالک ہیں وہ جو انہوں نے اضافی پابندیاں عائد کی ہیں وہ ختم کر دیں گے. لیکن بجائے یہ کہ پابندیاں ختم کریں, حتیٰ اوباما کے دور میں بھی پابندیاں ختم نہیں ہو سکی, لیکن مئی 2018 میں باقاعدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکل جانے کا اعلان کر دیا. جب وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا تو اس کے بعد ایران پہ تو کوئی اس کی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی تھی چونکہ امریکہ خود اس سے نکل گیا. جب امریکہ نکل گیا تو وہ 5+1 کی بجائے 4+1 رہ گیا, یعنی وہ ملکوں نے جو مل کے ایک معاہدہ کیا تھا اس کی حیثیت ختم ہو گئی. ایران نے پھر بھی 1 سال انتظار کیا کہ شاید امریکہ واپس آ جائے, اور اگر امریکہ واپس نہیں بھی آتا تو کم از کم جو یورپی ٹرائیکا ہے جو اس ملک یعنی اس معاہدے کے اندر دوسرے ممالک ہیں وہی اگر اپنے وعدے پورے کر دیں تو ایران جو ہے وہ اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرے گا. لیکن یورپی ٹرائیکا نے بھی یہاں پہ امریکہ کی روش کو اختیار کیا, امریکہ کے دباؤ میں آ کے یا امریکہ سے دوستی کی بنیاد پہ انہوں نے امریکہ کی بات مانی اور کسی طرح کی کوئی سہولت جو اس معاہدے کے تحت ایران کو مل سکتی تھی وہ فراہم نہیں کی, جس کے نتیجے میں ایران کی پارلیمنٹ نے پھر اس پہ کچھ اقدامات طے کیے کہ اگر دوسرے فریق اگر نہیں کرتے تو ہم کیوں اس پہ عمل کریں. تو چار سے پانچ بنیادی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے, جس میں یورینیم کی افسودگی کی جو شرح تھی اس کو بڑھایا گیا, جس میں یورینیم کی جو ذخیرہ کرنے کی مقدار تھی اس میں اضافہ کیا گیا تھا, اسی طرح جو معائنہ کاری کا جو ایک تسلسل تھا اس کو ایک سسٹم کے اندر اس کو کم کیا گیا, اسی طرح جو مختلف جگہوں پہ ایک آزادی سے ہر جگہ پہ وہ کیمرے لگا سکتے تھے اس کے عنوان سے ایران نے کہا کہ اس پہ بھی ہم نظر ثانی کریں گے. تو چار سے پانچ بڑے اقدامات جو ہیں ایران کی طرف سے انجام پائے, لیکن وہ سارے کے سارے اس معاہدے کی شکوں کے اندر تھے, یعنی کوئی مخالفت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 17 نومبر کو آئی ہے یہ کہ بورڈ آف گورنر نے ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی, اور اب جیسا کہ آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا کہ اب قرارداد پاس کرنے کے بعد اگر رافائل گروسی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فوجی نوعیت کی علامات نہیں ہیں تو یہ تو پھر کھلی منافقت ہے, اور یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آپ قرارداد پاس کر دیں اور جب حقائق بتانے ہوں یا حقائق پہ مبنی رپورٹ نشر کرنی ہو تو اس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایران جو ہے ایران کا پروگرام پرامن ہے اور اس میں فوجی نوعیت کی کوئی علامات نہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خدا حافظ کہتے ہیں آپ کو. اور سامعین, پروگرام گدو پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. نام تھا تو نے یثرب پایا, شہر نبی کا پھر کہلایا, شہر نبی کا پھر کہلایا, آئی محمد کی جو سواری, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ. شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں یکم آذر 27 ربیع الثانی اور 22 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس نومبر سن 1877 عیسوی کو تھامس ایڈیسن نے گراموفون ایجاد کیا. ایڈیسن ہمیشہ ایک ایسا آلہ یا مشین بنانے کی فکر میں رہتے تھے جس میں آواز ریکارڈ کی جا سکے اور پھر حسب ضرورت اس کو سنا جا سکے. انہوں نے یہ مشین بنانے میں 7 سال تک محنت کی. ایڈیسن کا یہ گراموفون ایک گول پائے پر قلی کی باریک تہ چڑھا کر تیار کیا گیا تھا جو ہاتھ کی مدد سے حرکت کرتا تھا. اس گول پائپ میں بات کرتے وقت میکانیکی شعائیں نکلنے کی وجہ سے قلی کی باریک تہ پر آواز ریکارڈ ہو جاتی تھی. ایڈیسن کا انتقال 1931 میں ہوا. ستائیس ربیع الثانی سن 1327 ہجری قمری کو ایران کے مطلق العنان حکمران محمد علی شاہ قاجار نے آئینی تحریک کے نتیجے میں بننے والے قومی آئین کو تسلیم کر لیا. یہ مطلق العنان قاجاری بادشاہ ایک سال تک آئینی تحریک کے حامیوں اور عوام سے مقابلہ کرتا رہا لیکن بالآخر عوامی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور آئین پر عمل درآمد کی ضرورت پر مبنی حکمرانی پر بادل ناخواستہ دستخط کر کے اس وقت کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں بھیج دیا. اس طرح ایک سال کے عرصے میں دور امریت کا خاتمہ ہوا جو استبداد صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بائیس نومبر سن 1916 عیسوی کو امریکی ادیب اور صحافی جیک لنڈن کا انتقال ہوا. وہ 12 جنوری 1876 کو پیدا ہوئے تھے. ان کی تصنیفات کی تعداد 50 ہے. جن میں اکثر سماجی تنقید سے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی سماجی مسئلہ اٹھایا ہے۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابیں سامراج کے خلاف لکھی ہیں۔ وہ غربت پر رنجیدہ تھے اور انہوں نے محنت کش طبقے کا دفاع کیا ہے۔ یکم آذر سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرزا حبیب اللہ عسکری اشتہاردی نے وفات پائی۔ وہ سن 1271 ہجری شمسی میں ایران کے شہر اشتہارد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ درجہ اشتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ 30 سال کی عمر میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے حکم پر سامرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، سید علی شاہ رودی اور علامہ سید مرتضیٰ عسکری جیسے علماء کا شمار ان کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ قوم منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ بائیس نومبر سن 1963 عیسوی کو اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو ایک امریکی شہری نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جان ایف کینیڈی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ٹیکزاس کے شہر ڈالاس میں ایک سیاسی دورے پر تھے۔ وہ سن 1917 میں پیدا ہوئے تھے۔ جان ایف کینیڈی کے قاتل لی ہاروے اوس والڈ کو کینیڈی کے قتل کے چند روز بعد جیک روبی نامی ایک شخص نے ہلاک کر دیا تھا، اور پولیس کے دعوے کے مطابق جیک روبی بھی جیل میں سرطان کی وجہ سے چل بسا تھا۔ اس طرح امریکی صدر کے مشکوک قتل کے اصل قاتل اور وجہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ بائیس نومبر سن 1963 عیسوی کو برطانوی مصنف ایلڈس لیونارڈ ہیکسلے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1894 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسکولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہاں کچھ ادبی شخصیات سے جان پہچان ہونے کے بعد لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد امریکیوں کی عیش و عشرت پرستی پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں لکھیں، لیکن ان کی اہم ترین کتاب کا نام بریو نیو ورلڈ ہے۔ یہ ان کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے دنیا کے مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی انسان کو رفاہ اور لذت بہت زیادہ فراہم کرے گی، لیکن لوگ انسانیت، معنویت اور اخلاق سے عاری ہوں گے۔ بائیس نومبر سن 1967 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قرارداد نمبر 242 جاری کی۔ جون سن 1967 عیسوی میں عربوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں قبضہ کیے گئے تمام علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کے انخلاء، ہر طرح کی فوجی کارروائی کی ممانعت، علاقے کی حکومتوں کی آزادی و خود مختاری، عرضی سالمیت اور حاکمیت کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت اور فلسطینی پناہ گزینوں کا منصفانہ حل قرارداد کے محوری مسائل میں شامل تھے، لیکن صہیونی حکومت کے خلاف ورزی کے اقدامات اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے اس حکومت کی بھرپور حمایت کی وجہ سے اب تک مذکورہ قرارداد کے صرف ان حصوں پر عمل کیا گیا ہے جو صہیونی حکومت کے مفاد میں رہے ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے چھرو کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامی لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے خطاب میں ایران کے حالیہ ہنگاموں کے پس پردہ محرکات اور ایرانی قوم پر کیے جانے والے ظلم پر روشنی ڈالی۔ آپ نے مسلح افواج میں سالانہ کئی ہزار جوانوں کی شمولیت کو خوشخبری قرار دیا، کیونکہ جوانوں کی شمولیت سے مسلح افواج میں نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان جوانوں کی شمولیت تعمیر نو اور استحکام کے پیغام کی حامل ہے۔ ان کا کسی بھی ادارے اور محکمے میں جانا در حقیقت اس ادارے اور محکمے کی تعمیر نو اور استحکام کے پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ آج ایک گمراہ کن تشہیراتی مہم جاری ہے۔ اس تشہیراتی مہم کے ذریعے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جوان اقدار سے لا تعلق اور مستقبل سے مایوس ہو چکا ہے، اسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کا شدید پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جبکہ یہ حقیقت کے منافی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں موجود حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ ہماری جوان نسل نے آج تک تمام میدانوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلح افواج کو قومی استحکام کا ستون قرار دیا اور اس کی تقویت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ایران کے لیے کہ جسے امریکہ جیسے منظور دشمنوں کا سامنا ہے، مسلح افواج کی تقویت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جدت پسندی جدید ٹیکنالوجی اور علم کا سبب بنتی ہے، اور مختلف میدانوں میں ایسی اشیاء اور سروسز کے معرض وجود میں آنے کا موجب بنتی ہے جنہیں قومی اور عالمی منڈیوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جدت پسندی کے ایک اہم میدان کا تعلق دفاع سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ارد گرد ماحول کی پیچیدگی اور اس ماحول میں گوناگون خطرات کی بنا پر میدان کارزار میں برتری حاصل کرنے کے مقصد سے مسلح افواج میں جدت پسندی بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلح افواج کی تقویت کے لیے جدید طریقے اختیار کرنے چاہیے، جن میں سے اسمارٹ ایجوکیشن اور مسلح فوجی ساز و سامان کو اسمارٹ بنانا شامل ہے۔ الحمدللہ ہماری مسلح افواج میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کام کا میدان بہت وسیع ہے۔ آج مسلح افواج کے تمام اقدامات من جملہ فوجی ساز و سامان کو اسمارٹ بنایا جانا ایک اہم مسئلہ ہے۔ یا مسلح افواج میں تحقیقاتی اور سائنسی ترقی، اس سے مسلح افواج کی تقویت ہوتی ہے۔ ہائبرڈ وار کے پیچیدہ گیمز کی ڈیزائننگ آج کی جنگی ہائبرڈ وار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارڈ وار، سافٹ وار، نظریاتی جنگ، ثقافتی جنگ، مختلف اسلحوں کے ساتھ جنگ، کوگنیٹیو وارفیئر وغیرہ، ان سب کے ذریعے کسی قوم اور ملک پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلح افواج کو ملک کو سیکورٹی فراہم کرنے والی طاقت اور ان کو کمزور کرنے کو ملک کو کمزور کرنا قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، امن کسی بھی معاشرے کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی بنیاد ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک ہمارے ملک کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امن قائم ہے اور یہ امن معاشرے کے اندر سے وجود میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ملک یا قوم اپنی طاقت اور اپنی فکر کے ساتھ امن قائم کرتی ہے اس میں اور دوسرے اس ملک اور قوم میں فرق ہوتا ہے، جسے باہر سے آنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں سیکورٹی فراہم کروں گا، تمہارا تحفظ کروں گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم اپنی سیکورٹی کے سلسلے میں دوسروں پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا ایک حصہ ایران میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے بارے میں تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان واقعات پر اپنے اولین رد عمل میں جوان کرد لڑکی مہسا امینی کی وفات پر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس بہانے سے سڑکوں پر کیے جانے والے فسادات کو ایک غیر فطری اور غیر معمولی رد عمل قرار دیا اور فرمایا کہ حالیہ چند دنوں کے واقعات میں سب سے زیادہ پولیس پر ظلم ہوا، عوامی رضاکار فورس بسیج پر ظلم ہوا، ایرانی قوم پر ظلم ہوا۔ البتہ دوسرے واقعات کی طرح ان واقعات میں بھی قوم ہمیشہ کی طرح ماضی کی طرح مکمل طور پر طاقتور ظاہر ہوئی اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئندہ بھی دشمن جہاں بھی کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سب سے زیادہ دفاع کرنے والی، سب سے زیادہ مؤثر ایران کی مومن اور شجاع قوم ہی ہوگی، وہ میدان میں اترے گی۔ ہاں، ایرانی قوم مظلوم ہے لیکن طاقتور ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق اگرچہ بعض افراد ان واقعات میں اغیار کے ملوث ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ذہین انسان محسوس نہ کرے کہ ان واقعات میں اغیار ملوث ہیں۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی پلاننگ امریکہ غاصب اور جعلی صہیونی حکومت اور ان کے پٹھوں کی ہے، انہوں نے پلاننگ کی ہے، دوسرے ممالک میں موجود بعض غدار ایرانیوں نے ان کی مدد کی ہے۔ رہبر انقلاب نے یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ غیر ملکی حکومتوں کے محرکات کیا ہیں، ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا ان کا محرک یہ ہے کہ انہیں محسوس ہوا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ہمہ گیر ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں محسوس ہو چکا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بعض ایرانی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں، البتہ ملک میں مشکلات بہت ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ان میں سے بعض مشکلات کے حل کے لیے مؤثر اقدام اٹھائے گئے۔ ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیداواری شعبے اور نالج بیسڈ کمپنیوں کے سرگرم عمل ہونے، نیز پابندیوں کو ناکام بنانے کے سلسلے میں ملک کی صلاحیتوں پر بھی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیکٹریاں بند ہونے کے قریب تھیں وہ دوبارہ چل پڑی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نالج بیسڈ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض شعبوں میں جدید ترین پروڈکٹس سامنے آ رہی ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کام انجام پا رہے ہیں جو پابندیوں پر مبنی جارحیت کو ناکام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے یونیورسٹی کے لیے سازشیں تیار کی ہیں، سڑکوں کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، دشمن نے یونیورسٹیوں کو بند کرنے کی سازش کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دشمن نے ملک کے شمال مغربی اور جنوب مشرقی علاقوں سے متعلق اپنے اندازوں میں غلطی کی ہے، فرمایا کہ میں نے بلوچ قوم میں زندگی گزاری ہے، یہ قوم اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کی بہت زیادہ وفادار اقوام میں سے ایک ہے، کرد قوم ایران کی ایک ترقی یافتہ ترین قوم ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتی ہے، اپنے اسلام سے محبت کرتی ہے اور اپنے اسلامی نظام سے محبت کرتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی سازشیں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گی، البتہ وہ اپنا زہر اگلتے رہتے اور اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک امریکہ صرف اس لیے ایران کا دشمن نہیں ہے کہ اس نے دین اسلام کا احیا کیا ہے، بلکہ وہ اس لیے بھی ایران کا دشمن ہے کہ ایران طاقتور اور خود مختار ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ وہ صرف اسلامی جمہوریہ کے مخالف نہیں ہیں، وہ ایران کے مخالف ہیں۔ امریکہ طاقتور ایران کا مخالف ہے، خود مختار ایران کا مخالف ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا اختتام پولیس اور مسلح افواج کے شہدا اور راہ حق کے تمام شہدا پر درود بھیجنے کے ساتھ ہوا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
ہے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ تیار ہیں فدائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
کفن کو باندھو اہل وفا خدارا، اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
سائے میں گر علم کے آ جائے سارا عالم، زخموں پہ سب لگائیں اشک ازا کمر، ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے، باطل پہ وار ان کے پھر کارگر نہ ہوں گے، سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
پہ کامل مشکل اگر کڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر گھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کربلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
اب سامعین پروگرام ابھی آپ سامعین پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت. پروگرام آئین صحافت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں روزنامہ شہروند جو ایران کا اخبار, اس کی ایک تفصیلی خبر دیکھتے ہیں. عنوان ہے تیل فروخت کرنے کے لیے علاقائی سفارتکاری. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کے تیل کی برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. حتیٰ بعض مہینوں میں ایران کی پیٹرولیم برآمدات کے حجم میں 500% اضافہ ہوا ہے اور حاصل شدہ رقم بھی خزانے میں ڈالی جا چکی ہے. اوپیک کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایران اپنے تیل کو مختلف طریقوں سے مارکیٹ میں فروخت کر رہا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کی نئی حکومت کی علاقائی اور عالمی سفارتکاری کے نتیجے میں یہ اضافہ ہو رہا ہے. روس کے ساتھ پیٹرولیم معاہدہ, بحیرہ خزر کے اطراف کے ممالک کے ساتھ پیٹرولیم کے شعبے میں تعاون, چین کے ساتھ مثبت انرجی ڈپلومیسی اور وینزویلا کے ساتھ بین البراعظمی تعاون اور دیگر عالمی معاہدوں کے نتیجے میں ایران نے اس شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کو ایران کے تیل کی ضرورت ہے اور ایران کے تیل پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. رائل یوم کی تفصیلی خبر ہے. عنوان یہ ہے کہ امریکہ سعودی عرب پر ایران کے حملے کے جھوٹے دعوے کو دہرانا بند کرے. مغربی ایشیا میں امریکی قومی سیکورٹی کونسل کے کوارڈینیٹر برٹ میک گرگ اسی طرح سے پیش آتے ہیں جس طرح جیسے کہ مغربی ایشیا اور خلیج فارس کے اطراف کے ممالک ان کے غلام ہیں. انہوں نے حتیٰ اس بات کی کھل کر دھمکی بھی دی ہے کہ اگر عرب بالخصوص خلیج فارس کے اطراف کے ممالک نے چین سے تجارتی تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تو انہیں سزا دی جائے گی. میک گرگ نے دو روز قبل بھی ایک ثبوت پیش کیے بغیر دعویٰ کیا کہ امریکہ کے تعاون کے نتیجے میں سعودی بادشاہت کے خلاف ایران کے ایک انتہائی سنجیدہ حملے کو بے اثر بنایا گیا ہے. لیکن ان کے اس نوعیت کے موقف کو ماہرین عرب ممالک بالخصوص خلیج فارس کے اطراف کی بادشاہتوں کو بلیک میل کرنا قرار دے رہے ہیں. امریکہ ایران کا ایک ہوا کھڑا کر کے خود کو عرب ممالک پر مسلط کر رہا ہے. اس طرح سعودی عرب کو کھل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے اور ایران سے ڈرا کر ریاض کو دسیوں ارب ڈالر کا ہتھیار بھی بیچا جا سکتا ہے. اور اب ہندوستان اور پاکستان کی تفصیلی خبروں میں پہلے روزنامہ قومی آواز کی تفصیلی خبر. گجرات اسمبلی انتخابات, کسان پریشان, نوجوانوں کا خواب چکنا چور, اپنی پہلی ریلی میں خوب برسے راہل گاندھی. گجرات اسمبلی انتخاب 2022 کے پیش نظر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے گجرات میں پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کیا. بھارت جوڑو یاترا کو روک کر کانگریس امیدواروں کے لیے انتخابی تشہیر کرنے گجرات پہنچے. راہل گاندھی نے پہلی ریلی سورت میں کی. جلسہ عام سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ 70 دنوں سے ہم لوگ بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ یاترا پر چل رہے ہیں، سبھی ذات اور مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اپنے خطاب میں گجراتی عوام اور مہاتما گاندھی کا تذکرہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کو جوڑنے کا کام ایک گجراتی مہاتما گاندھی نے کیا تھا۔ ہم کسانوں سے بات کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ انہیں فصل کی صحیح قیمت نہیں ملتی، کسانوں کا قرض معاف نہیں ہوتا، نوجوانوں کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ اور اب روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر، آرمی چیف کی تقرری پر صحافیوں کے سوالات، خواجہ آصف کا جواب۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں کو آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سوالات کا جواب دیا۔ صحافی نے استفسار کیا کہ آرمی چیف کی تقرری پر کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں ہے؟ اس وفاقی وزیر نے جواب دیا کہ اگر آپ ہوائیاں نہ چھوڑتے پھریں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کی تعیناتیاں اور اس کے نتائج تاریخ ہیں جس میں ہم سب شیئر ہولڈر ہیں۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کے ثواب دید ہے، اس تقرری اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے، ملک کے لیے اچھا رہے گا۔ صحافی نے خواجہ آصف سے سوال کیا کہ کیا تعیناتی پر راولپنڈی اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟ اس پر وفاقی وزیر نے جواب دیا کہ یہ پیج نہ آپ کا اور نہ میرا بلکہ یہ پیج آئین اور قانون کا ہے جس پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی تفصیلی خبر۔ ارنا نیوز کی تفصیلی خبر ہے، آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کا جواب ایران نے لکھ کر تیار کر دیا ہے۔ ایران کے رکن پارلیمان اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن عباس مقتدائی نے بتایا کہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز نے سینی حکومت کے دعووں کی بنیاد پر ایران کے خلاف قرارداد منظور کر دی، لیکن دوسری جانب امریکہ ایران کو پیغام بھیج کر مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے اس رویے کو منافقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ عباس مقتدائی نے کہا کہ امریکہ مختلف طریقوں سے ایران پر دباؤ ڈالتا رہا ہے اور اس کا یہ رویہ جاری رہے گا، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ ایران کے برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کی ایران مخالف قرارداد کے رد عمل میں ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل اور وزارت خارجہ نے ایٹمی توانائی کی عالم ایجنسی کے تعاون سے ایک مکمل پیکج تیار کیا جو کہ بہت جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ اور اب اسپوتنک نیوز کی تفصیلی خبر، وسطی ایشیا میں روس اور چین کو کنارے لگانے کا یورپی پلان کیوں ایک کڑوا لطیفہ ہے؟ بین الاقوامی امور اور پیٹرولیم مارکیٹ کے ماہر ڈاکٹر محمود سلامہ کہنا ہے کہ یورپی یونین مشرقی ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھا کر روس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر کے اپنے زوم میں سینٹرل ایشیا کو اپنی جانب کھینچنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب جوزف بورل نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران یورپی یونین نے علاقے میں 100 ارب ڈالر کا سرمایہ لگایا ہے، لیکن انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے کے تحت کم از کم کئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد یورپی یونین کی سرمایہ کاری کی حیثیت چین کی سرمایہ کاری کے سامنے ایک لطیفے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ اور اب پاکستان کے اخبار ایکسپریس نیوز کی یہ تفصیلی خبر، کوئلے کی درآمد کے لیے افغانستان سے طویل المیاد معاہدے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کا حتمی فیصلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے آئندہ مذاکرات میں پاکستان افغانستان ٹریڈ پیکج کے تحت کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاک افغان ٹریڈ پیکج کے مسودوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ دستیاب دستاویز کے مطابق کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے وزارت تجارت کو تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس میں تجویز دی گئی ہے کہ افغانستان سے کوئلے کی درآمد کے لیے طویل المیعاد معاہدہ کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ کوئلے کی درآمد کا کم سے کم 10 سالہ معاہدہ کیا جائے، جس میں درآمدی کوئلے کی قیمت، مقدار اور کوئلے کی ترسیل کے روٹ سمیت ٹرانسپورٹیشن کے طریقہ کار سمیت تمام معاملات کو شامل کیا جائے۔ اور اب ہند سماچار کی یہ تفصیلی خبر، ملک کے 130 کروڑ عوام کا بھلا کرنا ہے مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو گجرات کے سریندر نگر میں کہا کہ میں خود کے ساتھ ہونے والی توہین نگل جاتا ہوں، لیکن انہیں اس ملک کے 130 کروڑ لوگوں کا بھلا کرنا ہے، میں اس ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ہندوستان بنانا چاہتا ہوں۔ مسٹر مودی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے گجرات کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اس لیے سست رفتاری سے مت چلنا۔ اگر آپ 24 گھنٹے 365 دن کام کر سکے تو آپ کو کرنا ہے، اگر دن رات جاگ سکتے ہو تو جاگتے رہنا ہے، چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب گجرات کوئی فیصلہ کرے گا تو پورا ملک اس کے پیچھے چلے گا۔ اور اب کچھ سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ فلسطین الیوم کی سرخی ہے، 24 گھنٹے کے اندر غرب اردن اور بیت المقدس میں 28 مزاحمتی کاروائیاں۔ دی کریڈل کی خبر ہے کہ ایران زیرو ڈے اقدام سے قریب ہو رہا ہے جو کہ اسرائیل کے بنیادی تنصیبات کو مفلوج کر سکتا ہے۔ اور ٹی آر ٹی ورلڈ کی یہ شہ سرخی ہے کہ انڈونیشیا جزر جاوا میں زلزلہ، 160 سے زیادہ ہلاک۔ اور جہاں نیوز کی ہے خبر ہے کہ ایران 2 انگلینڈ 6، گول کیپر بیرانوند کی ناک میں شدید چوٹ، بدقسمتی، اگلے میچوں کے لیے کوشش کریں گے اور تیار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور یہ نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے۔ ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل۔ لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے۔ نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے، اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے۔ مثلا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے، جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے، تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں۔ محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے۔ اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطعاً اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی۔ مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی، اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے، اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے، جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے، اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں، اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔ Thank you.